شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ کا اپنا پروگرام احکام حج، لیے ہم الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کے ساتھ موجود ہیں. دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے ہمارے زبردست دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادام ازلہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے انشاءاللہ الکریم حج کے متعلق سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج جو قدم بقدم ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب سے سنیں گے. اور ابھی پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیر سنت نے ایک استغاثہ لکھا ہے، آئیے ہم بھی اس استغاثے میں شامل ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. عطار دربار میں دامن ہے پسارا، عطار دربار میں دامن ہے پسارا، دامن پسارا یعنی دامن پھیلا لیا. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، دامن ہے پسارا، دامن ہے پسارا. عطار نے دربار پسارا، دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا. چمکا دو شاہ میرے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ. چمکا دو شاہ میرے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ. پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را، پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے. میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے. اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ.
مکے کی حسین شام کی دیکھوں میں بہارے دیکھوں میں بہارے دیکھوں میں بہارے مکے کی حسین شام کی دیکھوں میں بہارے دیکھوں میں بہارے پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے یہ لا کے رکھا ہے اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے دیوان تمہارے دیوان تمہارے مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے یہ دیوان تمہارے اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر کیوں کوچ میں آخر کیوں کوچ میں آخر تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر کیوں کوچ میں آخر تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارا تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارا بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا سنور جائے گا میرا سنور جائے گا میرا بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا سنور جائے گا میرا کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو اسی سال بلا لو اسی سال بلا لو سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو ہمیں بھی آقا بلا لو اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے فضاؤں میں بلا لے فضاؤں میں بلا لے یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے فضاؤں میں بلا لے اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں عرفات و مینا میں عرفات و مینا میں ہو جائے میری بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز،
شب و روز یعنی دن اور رات مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں،
جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز، کر لے کبھی تیبا کا شاہ وہ بھی نظارہ، کر لے کبھی تیبا کا شاہ وہ بھی نظارہ، کس طرح مدینے میں میرا داخلہ ہوگا، داخلہ ہوگا میرا داخلہ ہوگا، کس طرح مدینے میں میرا داخلہ ہوگا، میرا داخلہ ہوگا، آلودہ وجود گناہوں سے ہے سارا، آلودہ وجود گناہوں سے ہے سارا، کاش میری آنکھ ہو دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، اے کاش میری آنکھ ہو دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، جی بھر کے کروں گنبد خضرا کا نظارہ، جی بھر کے کروں گنبد خضرا کا نظارہ، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ۔
اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے، اس کا ذوق بھی عطا فرمائے، عرفات، مینا اور مزدلفہ کی بہاریں لوٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو احکام ہم پر لاگو ہیں، جن کا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ پاک ہمیں یہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کچھ اشعار ان سے بھی سنتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی علی نبی شفینا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبی نا، صلی علی محمد۔ حج کی آرزو دل میں، حج کی آرزو دل میں، پھر سے خود خدا آرزو دل میں، ہاں حج کی آرزو دل میں، پھر سے خود خدائی ہے، حج کی آرزو دل میں، حج کی آرزو دل میں، دل میں حج کی آرزو سے گزرائی ہے شوق نے مدینے کی ہاں شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے شوق نے مدینے کی شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے حج کی آرزو دل میں ہاں حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے اس کو دیکھ کر قسمت خوب مسکرائی ہے موت جس کو تیبہ میں موت جس کو تیبہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے کلمہ پڑھ کے آئی ہے حج کی آرزو دل میں ہاں حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے لحد میں وہ آئے ہیں لحد میں وہ آئے فضل رب سے آتا چھپ گیا اندھیرا ہے ہاں چھپ گیا اندھیرا ہے قبر جگمگائی ہے شوق نے مدینے شوق نے مدینے کی شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے جائیں ذوق کے ساتھ جائیں شوق کے ساتھ جائیں اور یوں بولیے مدینے چلے کہ ناظرین احکامات سیکھ کر کے جائیں تھوڑا نالج حاصل کر کے جائیں اور بعض اوقات بندہ بات سنتا ہے تو ذہن سے محو ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ریکال کریں دوبارہ پڑھیں کہ حج کی تیاریوں کے اندر سفر کے اندر یہ چیز بھی کیا ہے ایک ضروری یوں بولیے کام ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ غفلت کا اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں پروگرام کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں
شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے
ماشاءاللہ الکریم احکام حج کا سلسلہ ہے اور کتنی پیاری آواز میں عارف بھائی ناشریف پڑھ رہے تھے سما میں پتہ ہے عارف بھائی کو میں نے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا
کہاں دیکھا ہے استاد صاحب
آج سے کوئی 24 سال پہلے
اللہ اکبر
23 یا 24 سال پہلے مکہ مکرمہ پہ
اللہ 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 واہ واہ
2002 میں ہوٹل کی چھت پہ بیٹھ کر یہ نعتیں سنا رہے تھے
واہ واہ
تو لبیک تو سنائے نا ذرا
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر
یہ جو راستہ ہے یہ اللہ کا بھی راستہ ہے اور اس کے رسول کا بھی راستہ ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عبادت کر کے بتایا ہے کہ یہ عبادت کیسے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تتبع کیا یعنی پیروی کی اور پوچھ پوچھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گزرے تھے, کن گلیوں کن راستوں سے گزرے تھے. یعنی ایک تو ہے مناسک, مناسک تو معروف ہیں اور جو مناسک کرنے ہیں وہی کرنے ہیں, لیکن ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ ان راستوں سے بھی گزرے جن راستوں سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے تھے.
سبحان اللہ.
تو ہم بھی نکلے ہیں تلاش میں انہی راستوں کی اور جان رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج جو ہے وہ کس طریقے سے ادا فرمایا. پچھلے دو پروگراموں میں آپ نے دیکھا کہ حدیث جابر کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور امام باقر کے جو صاحبزادے شہزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنے والد ماجد سے. قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لسنا ننوی الا الحج, چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے اور مناسک ادا کیا کرتے تھے, لیکن اس زمانے میں ہم سوائے حج کے کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. لسنا نعرف العمرہ, عمرہ تو کرنا جو ہے متصور بھی نہیں تھا کہ حج کے دوران کوئی عمرہ بھی ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد الحرام شریف میں تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے. فرمایا حتی اذا تین البیت معاہ استلم الرکن, حج کرنے والا تو براہ راست منیٰ چلا جائے گا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر اب عمرہ شروع کیا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیفیات کو بیان کر رہے ہیں, ہم بھی حیران ہیں اچھا حج سے پہلے عمرہ بھی ہونا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو ہے آ کر استلام فرماتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے استلام کرنے کی, تو استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کو, پہلا مرحلہ ہے. اور جو بوسہ نہ دے سکے تو وہ ہاتھ رکھ کے چومے, ہاتھ نہ رکھ سکے تو عصا جو ہے وہ ٹچ کرے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں اور اللہ اکبر، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، آنکھ مبارک میں آنسو ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس گریہ فرمانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت کے خوف اور حیا کی وجہ سے ہو، اس لیے ہو کہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، ایسے مقام ہوتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں، انسان کے جذبات جو ہیں وہ آنکھوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ فرماتے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہا ہنا تسقب العبرات، اے عمر یہیں تو آنسو بہائے جاتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب مقام غور یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع فرمائیں تو گریہ کی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہیں، یہ عبادت ہے، اس عبادت کا آغاز ہے، اور آج ہم طواف کریں تو ہماری تو نیتوں کا کیا حال ہے، ہمارے ذوق کا کیا حال ہے، اور ہماری مصروفیات کا کیا حال ہے۔ تو یہاں سے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور کیفیات کا طاری ہونا، یہ بھی تو وہ چیزیں ہیں جن کی اتباع کی جائے گی، جن کی پیروی کی جائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ فرماتے ہیں، اور امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر، حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، اور حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرملا ثلاثاً، تین چکروں میں رمل فرماتے ہیں، طواف شروع ہو گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ رمل کی ابتدا یوں ہوئی، اور تاریخی واقعہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال جب اپنے شرکا کے ہمراہ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور مسلمان قربانیاں کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اگلے سال بہت ہی مبارک سال ہے، اور اگلے سال جو ہے جیرانہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، طائف جو ہے وہاں ایک مارکہ گرم ہوتا ہے، حنین میں مارکہ گرم ہوتا ہے، طائف تشریف لاتے ہیں تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی بہادر تھے، اور پہلوانوں تک کو پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کی قوت کا عالم کیا تھا، آپ کی بہادری کا عالم کیا تھا، لوگ تو اس دن ہی حیران ہو گئے کہ جس دن آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے۔ ایک عام آدمی ہوتا تو وہ ڈرتا کہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہادروں کے بھی سردار ہیں۔ ابھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد اہل مکہ جو ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے آئے ہیں جیرانہ والے سال، آپس میں باتیں یہ کرتے ہیں، کیونکہ یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو۔ ہاں تھا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم نہیں پڑے تھے، اور جب آپ کے قدم پڑے تو یہی شہر شفا کی جگہ بن گیا، منبع نور بن گیا۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یثرب کی بیماریوں نے تو آپ کو لاغر کر دیا ہوگا، اب آپ کہاں وہ کڑیل جوان رہے ہوں گے، کہاں آپ کے اندر وہ ہمت رہی ہوگی۔ تو جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں تو اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اب رمل کرنا ہے تین چکروں میں۔ ایک ہیبت پڑے مسلمانوں کی کفار پر، تو یوں ایک مسلمان کا ایک بھرم ہوتا ہے کفار کے سامنے، اور اس بھرم کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو جو تھا ایک اظہار قوت تھا، دشمن کے سامنے اظہار قوت کرنے کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ داڑھی پر خضاب لگانا جائز نہیں ہے، ہمارا یہی موقف ہے، لیکن کسی کی داڑھی سفید ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں کے احکام الگ ہیں، اب تو وہ ایک دم چست توانہ نظر آئے گا اور وہاں کی کیفیت ہی اور ہے۔ تو یوں یہ ہے کہ رمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، ہماری پوسٹ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، کیا بت پرست، کیا اس چیز کا پجاری اور کیا اس چیز کا پجاری اور کیا ہر چیز کا منکر، اور یہاں بھرم کا یہ حال ہے کہ بس ہر چھوٹی سی بات کو لے کر سوشل میڈیا پر لے دے ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کاغذی سپاہی جو نا اگر دیکھنے ہوں تو سوشل میڈیا پر آ جائیں، کہ جو بس حشر نشر کرنا جانتے ہیں چیزوں کا، اور کیا حکمت، کیا تدبیر، کیا قوت۔ بعض اوقات کیا ہے کہ راز جو نا، راز یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے، بندہ اپنی کمزوری بھی چھپاتا ہے کہ اس کمزوری کا اندازہ دشمن کو نہ ہو، تاکہ جو نا بھرم نہ ختم ہو جائے، بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ کتنے ایسے مارکے ہوئے ہیں کہ بڑے تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے مارکے جیتے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں، ہم پاکستان کے جو سپاہیوں کی داستانیں پڑھ لیں، دشمن سمجھ رہا تھا کہ جناب کوئی 200 بندوں کی پلٹون بیٹھی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ ایک بندہ تھا، صرف ایک بندہ تھا، کبھی وہ یہاں جا کے اپنی کاروائی ڈالتا تھا، کبھی اس طرف جا کے ڈالتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یوں کفار کے سامنے جب آپ کا ٹکراؤ ہو، آپ کا معاملہ ہو، اور صرف یہ نہیں کہ سارا معاملہ جنگ میں ہوتا ہے، ایک مسلمان ملک ہو یا مسلمان ریاست ہو یا مسلمان کسی بھی حیثیت میں پرفارم کر رہا ہو، اس کا ایک بھرم کفار کے سامنے ہونا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جو اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں، حکمت والے ہیں، وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں فرم علی ثلاثن و مشا اربعن، آپ نے رمل فرمایا تین چکروں میں، اور چار چکروں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو معتدل طریقہ تھا چل کر طواف فرمایا۔ اب رمل جو ہے چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز تیز چلنے کو، سینہ تان کے چلنے کو رمل کہتے ہیں، دوڑنا اس میں نہیں ہوتا، بعض لوگ باقاعدہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، بس آہستہ 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 چلنا ہوتا ہے، چلنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت کریں گے کہ جب رش نہ ہو، کسی کو اذیت پہنچنے کا موقع نہ ہو۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استباء بھی فرمایا۔ استباء یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ کھلا رہے گا، اور پھر جب طواف پورا ہوگا تو اب آپ استباء نہیں کریں گے، طواف کے شروع کرنے سے پہلے استباء کرنا ہے۔ اب دیکھیں استباء کرنے کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، مزید جو نا ایک بہادری، جواں مردی اس کا اظہار ہے۔ تو یہ جو ادا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ہر چکر میں آپ علیہ السلام استلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، ہیں کیا خوش نصیبی حجر اسود کی،
سبحان اللہ،
کہ اس حجر اسود نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کو مس کیا ہے،
سبحان،
اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس حجر اسود کی تقدیر جاگ اٹھی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے مس نہ کرنا ہوتا تو عین ممکن تھا یہ یہاں آتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں حضور کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔
سب شعر بھی ہے نا، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ثم نفذ الى مقام ابراہیم، پھر آپ علیہ السلام مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، فقرہ اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔
سبحان اللہ
بھائی، مقام ابراہیم کیا ہے؟ خود خانہ کعبہ بھی پتھر کی عمارت ہے
جی،
تو ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے نا،
ایسا ہی
ٹھیک، ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں
جی۔
تو بات یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہماری نماز کا قبلہ بنا دیا گیا ہے،
سبحان اللہ،
یہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے
جی۔
لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ نبیوں کے ذریعے ہے، اب طواف اللہ کے گھر کے گرد کیا ہے، اور نماز جب پڑھنے کا معاملہ آیا تو خانہ کعبہ سے پیچھے مقام ابراہیم کو بیچ میں لا کر پھر نماز پڑھنی ہے۔
سبحان
تو اللہ کے نیک بندوں سے ربط، تعلق، واسطہ، ان کی برکتیں، توسل، تبرک، مقام ابراہیم، ان سب چیزوں کا جواب دے رہا ہے۔
کیا بات،
اس کا خانہ کعبہ میں موجود ہوں، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہونا،
سبحان اللہ،
اس کو سامنے کر کے نماز پڑھنا، یہ بتاتا ہے کہ اس مبارک پتھر کی بھی اہمیت ہے۔
واہ واہ واہ،
کہ خانہ کعبہ کو بنانے والا جو ہے وہ خلیل اللہ ہے،
سبحان،
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ پتھر پھر بلند ہو جایا کرتا تھا، بغیر لفٹ بن جایا کرتا تھا، اوپر ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر پر آپ کے قدم لگے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے موجود رہے گا،
سبحان اللہ،
اور نہ صرف یہ کہ موجود رہے گا بلکہ اللہ نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مقام ہے، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے،
سبحان اللہ۔
تو یہاں سے برکت والی چیزوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔
اب آدم تھی صبح،
تو یہ تو پتھر ہے نا، اللہ کے نبی کے قدم سے مس ہوئے ہیں، اولیاء کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد سے مس ہوتا ہے،
سبحان اللہ،
ان کی جو روح ہے، اس روح کے اندر، اور روح جس قالب اور بدن کے اندر ہے، وہ بدن جو ہے اسے جلا ملی ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، وہ بدن تر و تازہ ہوتا ہے، مہک رہا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قال اللہ کی صداؤں سے، قال رسول اللہ کی صداؤں سے، تو وہ بدن بھی برکت والا ہوتا ہے۔
کیا بات ہے،
جس جگہ وہ بدن ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیوں کہا جاتا کہ اصحاب کہف جو ہیں، جہاں ان تشریف فرمائے، ان کی قبریں ہیں یا ان کا مقام ہے، وہاں مسجد بنائی جائے؟ تو قرآن پاک نے جو ہے وہاں مسجد بنانے کا جو ذکر کیا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جگہیں ایویں ہی نہیں ہوتی، خاص ہوتی ہیں، خاص الخاص ہوتی ہیں۔ تو مقام ابراہیم کہہ رہا تھا کوئی، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، کسی نے پوچھا بھائی کہ بتاؤ یہ رکھا ہوا کیوں ہے، رکھا ہوا کیوں ہے، کوئی تو غرض ہوگی، کوئی نمائش کے لیے تھوڑی رکھا ہے، یہ اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے،
سبحان اللہ۔
وسیلہ بنانا اور کس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو لا کر پھر نماز پڑھنی ہے۔
کیا بات،
کوئی حدیث ہوتی تو راویوں میں سو نقد نکال دیتے، نکالنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے پھر بھی نکال دیتے ہیں، تو قرآن پاک کی آیت میں بیان کر دیا،
کیا بات،
اور کیا چاہیے،
سبحان اللہ۔
فجعل المقام بینہ وبین البیت، خانہ کعبہ اور اپنے درمیان حجر اسود کو رکھتے ہیں، اب آپ نماز پڑھتے ہیں، دو رکعت آپ نے نماز ادا کی۔ راوی کہتے ہیں، یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا صحیح سے کہ جو دو رکعتوں میں صورتیں پڑھی گئیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائی یا کسی اور کے متعلق بتائی، لیکن بتائی تھی کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، ثم اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر پانی پیتے ہیں، جسم پر ڈالتے ہیں، اللہ اکبر۔ آب زمزم کا کنواں بھی کتنا عظیم کنواں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر، 6 سنہ ہجری تھا، مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، دارالحرب تھا، تو دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، ہجرت واجب ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کے کنویں کے متولی تھے، آپ کو خاص اجازت دی گئی کہ وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جو مہمان آتے ہیں انہیں پانی پلائیں۔
سبحان اللہ،
آب زمزم کی کتنی اہمیت، اور پھر آب زمزم کی خدمت کرنے والوں کی کتنی اہمیت، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آب زمزم کے بعد ملتزم بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد، اس حدیث میں دونوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے اور روایات میں اس کا ذکر ہے، راوی کہتے ہیں ثم رجع الى رکنی، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اب صحیح کے لیے جانے سے پہلے دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں حجر اسود کی طرف، فاستلمہ، اور پھر استلام فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کا ایک جو نقشہ اور تصویر نظر آتی ہے ہمیں، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی جو ہے وہ ایک محراب نظر آ رہے ہیں ہمیں، زیادہ دور نہیں ہو، محراب جو آج کا مطاف ہے اس کے اندر ہی محراب نظر آ رہے ہیں، تو وہ دروازے تھے، اس کے اندر طواف ہوا کرتا تھا، بہت کم لوگ طواف کیا کرتے تھے، تو جو دروازے تھے مسجد کے وہ قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نکالا مسجد سے اور پھر آپ صفا کی طرف جاتے ہیں، فلما دنا من الصفا، جب صفا پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
سبحان اللہ،
کیوں نشانی ہے؟ کیا یہاں قرآن نازل ہوا تھا؟ یہ وجہ نہیں۔ کیا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا؟ یہ وجہ نہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں دوڑی تھی۔ اللہ کی ایک نیک بندی نے اپنے بچے کے لیے، جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانی کی تلاش کی تھی، اور اس پانی کی تلاش میں خلوص دل کے ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی عظمت اگر بچے کے ساتھ مخلص ہو، اسے کیا اجر ملتا ہے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ،
یہ رحم تھا نا بچے سے متعلق۔ آج مائیں جو ہیں نا وہ جھنجھلاٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، آج مائیں جو ہیں بچوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، مائیں سمجھتی ہیں پتہ نہیں کیا آ گئے، ان بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر کچھ نیا ہوتا ہے، ایک نیا نصیب، ایک نیا رزق گھر میں آ جاتا ہے، تو بہت ساری وجوہات تھیں ان کی للہیت، ان کا خشوع، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطیع اور پیروکار ہونا، نافرمان نہ ہونا، پھر ان کا وہ بیٹا جو اللہ کا نبی بھی ہے، اس کی پیاس کا خیال کرنا، اللہ اکبر، اتنی ساری خوبیاں جمع ہیں، ڈھیروں ڈھیر خوبیاں جمع ہیں، ان کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔
سبحان اللہ،
کیا ہے صحیح کرنا؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، کیا بات، وہ تو اللہ کی تعظیم کا نام تھا، خانہ کعبہ کا طواف، اور یہ اللہ کی ایک نیک بندی کی ادا کو ادا کرنے کا نام ہے۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
یہ اطاعت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ صحیح، عبادت ہوتی ہے اللہ کی تعظیم کو بجا لانا، اور تعظیم کا طریقہ، تعظیم کی حیثیت اختیار کرنا، جیسے نماز جو ہے تعظیم کا طریقہ ہے، طواف کعبہ تعظیم کا طریقہ ہے، سجدہ تعظیم کا طریقہ ہے، لیکن صحیح کرنا تعظیم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ یعنی ہر اطاعت عبادت نہیں ہوتی، ہر عبادت اطاعت ہوتی ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، تو صحیح جو ہے نیکی ہے، محض عبادت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے. عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. طواف کے لیے طہارت واجب ہے, باوضو ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے طہارت فرض ہے. صحیح چونکہ عبادت نہیں ہے اس لیے صحیح کے لیے وضو واجب بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے. عورتیں اگر عذر میں ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہیں, سوائے اس کے کہ صحیح سے پہلے جو طواف کرنا ہوتا ہے وہ طواف نہیں کر سکتی تو صحیح بھی نہیں کر سکتی. بعض ایسی صورتحال پہ ہو جاتی ہے طواف تو کر لیا, اب صحیح میں صرف عارضہ لائق ہوا تو کر سکتی ہیں. تو یوں صحیح عبادتیں محضہ نہیں ہیں, لیکن اللہ کے کسی ولی کی یاد کو ادا کیا جا رہا ہے.
واہ 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 سبحان اللہ.
تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
کیا بات ہے سبحان اللہ. واجب.
اور پھر ان کی یاد کو اللہ نے شاعر اللہ فرما دیا.
کیا بات.
کہ یہ جو ہے ادا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی للہیت کی یاد دلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے خلوص کی یاد دلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بندی کے دل میں جو رحم تھا اس کی یاد دلاتی ہیں. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے ماننے والے ہیں.
بالکل جی.
سبق تو ان کے لیے ہے جو منکر ہیں, جو انکار کرتے ہیں اللہ والوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن کی آیت کو اس کی یاد کے مطابق ادا کرنا پڑھنا سنت ہے.
سبحان اللہ.
مطلب جہاں کے متعلق وہ آیت ہے وہاں آپ اس آیت کے ذریعے اس چیز کو یاد کریں. کتنی عظیم بات ہے.
کیا بات.
یہ قرآن سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی جو نا وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں قلب پر زبان پر.
کیا بات.
پھر آپ فرماتے ہیں ابدأ بما بدا اللہ به. آیت مبارکہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا ذکر ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ نے جس کے ذریعے ابتدا فرمایا, یعنی پہلے نام ذکر فرمایا صفا کا, تو میں صفا سے شروع کروں گا.
واہ 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 واہ.
تو فوحد اللہ وکبرہ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا, تکبیر کو بیان کیا. کس طرح؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ. اس جملے کا ترجمہ تو واضح ہے, اب اگلے جملے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ واحد ہے, انجزا وعدہ, جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. نصر عبدہ, مکہ فتح ہو چکا. اللہ اکبر. یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس میں عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی. آج یہ شہر مسلمانوں کے تسلط میں ہے, آج مسلمان اس کے حاکم ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حج ادا کیا جا رہا ہے. تو تکلیف آتی ہیں لیکن ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. انجزا وعدہ, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. نصر عبدہ, اپنے بندے کی مدد کی. ہضم الاحزاب وعدہ, اور دشمن کو شکست تھی. ثم دعا بین ذالک, تو آپ اس دوران دعا فرماتے رہے. قال مثل ھذا ثلاث مرات. راوی کہتے ہیں یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ دہرائے. اور اس دوران جو ہے وہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور خانہ کعبہ نظر بھی آ رہا ہے. پھر ثم نزل الی المروۃ, پہاڑی اونچی تھی, پھر آپ اس سے نیچے اترے ہیں, زیادہ اوپر نہیں چڑھے لیکن اس سے پھر نیچے اترے ہیں مروہ کی طرف. حتی اذا انثبت قدماہ فی بطن الوادی. ایک ہوتا ہے ڈھلان ہوتی ہے, ڈھلان ختم ہو گئی, اب تو چونکہ تھوڑا سا سین الگ ہے, اب تو فرش زیادہ ہے اور وہ جو چڑھائی ہے وہ مصنوعی ہے کیونکہ کئی منزلہ ہے, ہر منزل پر یہ کیفیت بنائی ہوئی ہے تو مصنوعی ہے. تو جب وادی آ گئی یعنی ڈھلان جگہ آ گئی, سعا, تو آپ نے پھر چلنا شروع کیا. حتی اذا سائد عطا مشا, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ دوڑے بھی ہیں. حتی اتل مروا, یعنی کہ میلین اخترین کے درمیان دوڑا جاتا ہے. جب مروا پہ آئے تو جو کلمات آپ نے صفا پہاڑی پر پڑھے وہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا پہاڑی پر بھی پڑھے. حتی اذا کانا آخر طوافہ علی المروا, اختتام آخری چکر کا مروہ پر ہوتا ہے قالا. اب راوی کہتے ہیں یہ قالا سے مراد حضرت جابر ہے. لو ان استقبلت من امری مستدبرت لم اسکل ہدیہ وجعلتها عمرتن, کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں جو ہدی ہے وہ ساتھ نہ لاتا, جو قربانی کا جانور ہے وہ ساتھ نہ لاتا اور جو میں احرام کھول دیتا عمرہ کر کے. صحیح. مطلب ایک نیا طریقہ جب انہوں نے سیکھا دیکھا تو اب ہوتا ہے ترجیح دیتا ہے بندہ ذہن میں, اچھا یہ بھی ہے یوں بھی کر سکتا ہوں میں.
ماشاء.
تو یہ آپ اپنی اس وقت جو دل میں خواہش پیدا ہوئی,
کیا بات,
حدیث سناتے ہوئے اس کا اظہار فرما رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم لیس معہ ہدی فلیحل ولیجعلہا عمرہ, تو جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام عمرہ کر کے کھول دے. تو عمرہ کر کے کھول دیا لوگوں نے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہی حضرت سراقہ ہیں جو آ رہے تھے ہیں
جی
اور دھسا دیے گئے ہجرت کے سفر میں, حضور کے تعاقب میں آ رہے تھے اور دھسا دیے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں.
جی جی.
مسلمان ہو گئے تھے
جی.
تو حضرت سراقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو معاملہ ہے یوں عمرہ کرنا پھر عمرہ کر کے احرام کھول دینا, اسی سال کے لیے ہے یا ہر سال کے لیے ہے؟
واہ جی واہ, سبحان اللہ.
صحابہ اکرام کے سوالات سے امت کو کتنا نفع پہنچا.
کیا بات.
فقال یا رسول اللہ علی آمین حاضا ام لی ابد, اس سال کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. شبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع واحدۃ فی الاخرى, اس وقت حضور کی کیا کیفیت ہوگی اللہ اور رسول بتا جانے. الفاظ کی تعبیر کر رہا ہوں میں, تو ان الفاظوں کا ترجمہ یہ ہے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا, یعنی حج اور عمرہ ملا دیے گئے ہیں.
واہ 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 واہ.
ملا دیے گئے ہیں یعنی حج کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے.
واہ.
پہلے آسانی ہوتا تھا, زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج, عمرہ حج کا اب ایک رکن ہے, ایک منسک ہے اور عمرہ حج میں داخل کر دیا گیا ہے. تو حج تمتع کرنے والا, حج اقران کرنے والا وہ عمرہ بھی کرتا ہے, حج افراد کرنے والے پر عمرہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا لا بل لابد ابد, ہمیشہ کے لیے ہے.
واہ واہ.
ہمیشہ کے لیے ہے,
قربان جاؤں. سبحان اللہ.
راوی کہتے ہیں وقدم علی من الیمنی ببدن, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لے کر حاضر ہوئے تھے, اور روایت کچھ روایتوں میں کہ 100 جانور لے کر حاضر ہوئے تھے. اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 جانور اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے, اونٹ تھے
جی.
تو حضرت علی کا ذکر آ رہا ہے. اچھا کیسے آیا, بات ہو رہی ہے کہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے, سیدھے پہنچتے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حضور کے ساتھ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا, اچھا انہوں نے احرام کھولا ہوا ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مطلب ویسے تو عورتیں تو کوئی خاص کپڑے نہیں پہنتی لیکن ایک زینت کے ساتھ دیکھا ہوگا نا, کہ جو جس کیفیت میں خاتون احرام میں ہوتی ہیں اس کیفیت میں آپ نہیں تھیں. تو حضرت جابر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ فوجد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ممن حل, کہ حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ جو احرام اتار چکی تھیں. ولبست ثیابن صبیغن, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کچھ لباس جو ہیں جو زعفران وغیرہ سے بھی رنگے جاتے تھے. اب زعفران میں تو خوشبو ہوتی ہے, تو حاجی جو ہے وہ تو خوشبو استعمال نہیں کرتا, تو انہوں نے لباس سے اندازہ لگایا کہ یہ تو احرام والے کے لباس نہیں ہے.
صحیح.
وقت تحلت, سرما لگایا ہوا ہے انہوں نے.
صحیح.
تو فان کرا زالی کا, کہا یہ تم نے کیا کیا. اب انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے, انہیں اس بات کا وہ ہے کہ بھی صرف حج کا احرام ماننا ہوتا ہے. فقالت انا ابی امرانی حاضا, میرے والد محترم نے مجھے حکم دیا ہے.
وا.
کیا سینہ تان کر کہا ہوگا,
کیا
اعتماد ہوگا
ماشاء اللہ,
کیونکہ وہاں تو حق الیقین ہے نا.
واہ واہ,
حق الیقین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سن کر وہ کہہ رہی ہیں, کیا اعتماد کا عالم ہوگا. تو اب ایک ہوتا نا میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا کچھ خوشگوار نوک جھوک ہوتی ہے, خوشگوار. اچھا تو فقال, حضرت جابر کہتے ہیں فقان علی یقول بالعراق, جب حضرت رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے تو کوفہ میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, کہا اس دن میرا یہ خیال تھا اب میں جاتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر شکایت لگاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے احرام کھول دیا ہے, انہوں نے تو غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس خیال سے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں. فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کی خدمت میں گیا, محرشن علی فاطمہ, کہ جا کر شکایت لگاؤں گا. للذی صنعت مستفتیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جا کر مسئلہ پوچھوں گا.
صحیح.
فیما ذکرت, کہ انہوں نے تو یوں کہا ہے. فاخبرتہ, جا کر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گفتگو کی. انی انکرت ذالک علیہا, کہ یوں یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اور میں نے تو انکار کیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. فقال, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صدقت صدقت, انہوں نے سچ کہا ہے, انہوں نے سچ کہا ہے. ماذا قلت حين فرضت الحج, قال قلت اللهم اني احل بما احل به رسولك. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کس چیز کی نیت کی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں جب نکل رہا تھا, اب یہ بات یہاں تو نہیں ہے لیکن اب ان کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آخری اس طرح کی نیت کیوں کی. نیت کرتے ہیں کہ جو حضور نے احرام کی نیت کی ہوگی میں اسی احرام کی نیت کرتا ہوں.
واہ واہ واہ, سبحان.
حضور نے پوچھا تم نے کس چیز کی نیت کی ہے, عمرے کی نیت کی ہے یا عمرہ اور حج کی نیت کی ہے. فقلت اللہم انی احل بما احل به رسولک, اے اللہ میں اس احرام کی نیت کرتا ہوں جو تیرے محبوب نے نیت کی ہے.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ.
اب یہ حضور کی پیروی کا عالم دیکھیے,
کیا بات ہے.
بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے, مختصر حدیث ہے وہ, اور اس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الہدیہ ولا حللت مع الناس حین حلو, کہ یہ فرمان پیارے آقا علیہ السلام کا ہے. ایک ہوتا ہے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں, تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو کیفیت تھی کہ مجھے اندازہ ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں احرام کھول کر حلال ہو جاتا. قال فَإِنَّ مَعِيَ الْحَدِيَ فَلَا تَحِلُّ, حضور نے فرمایا میرے ساتھ تو جانور ہے تو لہٰذا تم احرام مت کھولو, یعنی جو میرا احرام ہے اسی احرام کے ساتھ رہو. قال فقان جماعت الحج الذي قدم به علی من اليمن, بہت ساری سواریاں لے کر آئے تھے. والذی اتا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتن, حضور کے لیے 100 اونٹ لے کر آئے تھے. فحل الناس كلهم وقصروا, تو بہت سارے لوگوں نے تقصیر کی اور احرام کھول دیا. اب تقصیر ایک جملہ ہے, ممکن ہے بعض نے حلق بھی کیا ہو, سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے جس کے ساتھ سواری کا جانور تھا. تو یہ تو تھا ماجرا, صحیح مکمل ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا اتوار کا دن, اب حج ہوتا ہے جمعے کے دن اور منا پہنچتے ہیں جمعرات کے دن. اتوار کا دن بقایا پیر منگل بدھ, اس دوران کیا ہوتا رہا یہ ہم اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ذوق افزا یہ بیان ہے اور کیا زبردست یہ مفتی صاحب آپ ماشاء اللہ باقی قدم بہ قدم
بیان فرما رہے ہیں اور اس سے جو سیکھنے کے نکات ہیں بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور کی سعادت بھی عطا فرمائے.
اعلیٰ حضرت الرحمٰ جو ہیں جی, بات ہو رہی ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی, ان کے قافلے کی ہیں, ان کے فیضان کی. تو اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے وہ جو کلام لکھا ہے وہ کچھ ایسی حضور کے کرم کو سامنے رکھ کے لکھا ہے, کیا ہی ذوق افسا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ ہیں,
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ.
چند اشعار اس کے بھی سن لیتے ہیں.
کیا ہی ذوق افسا شفاعت ہے تمہاری, شفاعت ہے تمہاری, ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری, ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری. اپنے پیارے کی سواری, واہ ہوا کیا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ ہوا.
انگلیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ ہوا. اس طرف روزے گانو اس سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ ہوا. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, سے تحفے میں رضا سا پارائے, دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ ہوا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری,
ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ.
اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے, اور کیا ہی کرم ہے اور کیا ہی بہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت کی, کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. حسن ادا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے, ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اللہ آقا کریم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے. ناظرین آپ کی کالز کو انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں, آئیے آپ کی کال کی طرف بڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کے دوران احرام کے اندر کلائی والی گھڑی جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی گھڑی باندھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. وہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ یہ چین والی گھڑی ہے, نارمل گھڑی ہے, اسمارٹ واچ ہے, مختلف طرح کے انداز لوگوں کے ہوتے ہیں.
دیکھیے علماء نے چین والے جو گھڑی ہے اس کے جواز کا فتویٰ تو دیا ہے.
ٹھیک.
اور باقی یہ ہے کہ کوئی کڑا وغیرہ الگ سے نہ ہو سوائے اس کڑے کے, کہ بعض اوقات جو نا وہ آج کل تو نسخ کا کڑا نہیں ہوتا, پٹا ہوتا ہے.
جی
تو کوئی حج نہیں ہے اس میں. بس یہ کہ وضو میں اتنا سخت نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے, اس کو ہلا لیا جائے یا وضو کے وقت اتار لیا جائے. نسخ کا بعض اوقات پٹا بھی دیتے ہیں. فی الحال تو سن رہے ہیں کہ وہ کارڈ لٹکانے کے لیے دیں گے, لیکن اس کو بینڈ بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بینڈ کو بھی پہننا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ کو وضو کرنا ہے, پانی استعمال کرنا ہے تو ہٹا لیں.
سب جب وہ بینڈ ایک دفعہ وہ پنچ ہو جاتا ہے پھر میرا خیال ہے وہ دوبارہ اس کا کھولنا مسئلہ ہوتا ہے. اس کا بعض طریقے سے وہ کھل تو جاتا ہے, لیکن افضل حد میں کچھ کہہ رہے ہیں.
اس کو تھوڑا سا لوز مانا جاتا ہے, اور ایک تو ہوتا ہے بینڈ ہوتا ہے, اور ایک ٹرین کا ٹکٹ بھی آج کل اسی طرح سے مل رہا ہے, ٹرین کی ٹکٹ کو بھی دیا جاتا ہے. واچ کا یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب, واچ جو چین والی ہوتی ہے اس میں جو دیکھا ہے ایک نقصان, کہ بال ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں بالوں پہ جب آتی ہے نا تو بال ٹوٹتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر اس صورت میں بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو.
دیکھیں بال ٹوٹنے کے تو بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں, وضو میں بھی بال ٹوٹتے ہیں.
ہاں جی.
تو وضو کرنا تو منع نہیں ہوگا, تو بعض اوقات وضو بندہ اس کے علاوہ بھی کرتا ہے, سوتے وقت وضو کرتا ہے, مستحب ہے. تو اب یہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے اگر کسی انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹوٹیں گے, تو اس پر بہرحال جو چھوٹی جنایت ہوتی ہے, ایک بعض اوقات ایک مٹھی آٹا کی جنایت ہوتی ہے, وہ دینے پڑیں گے. تو اگر آپ, لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ تشویش تو ہے نا, بال تو نہیں ٹوٹ رہے, بال تو نہیں ٹوٹ رہے. تو اس پورے سفر میں جو چیز بھی آپ کو بلا وجہ تشویش میں مبتلا کر رہی ہے اس سے بچیں, یعنی خود کو لائٹ اور ہلکا کر کے چلیں. اچھا مجھے تو تجربہ نہیں ہے, خیر میں تو آخری 2013 میں کیا تھا, تو کیا یہ پٹا پھر کھلتا نہیں ہے بینڈ جو ہے؟
اس کا لاک لگا دیا جاتا ہے.
اچھا.
اور وہ لاک پھر کھلتا نہیں ہے, تو یہ کھل نہیں سکتا, اس کو لوز باندھا جاتا ہے. نارملی ہم نے پچھلے سالوں میں بھی یہ کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا لوز باندھ لیا تھا تاکہ اس کو موو کرنا ایزی رہے, تو وہ لوز ہو سکتا.
کب اس کو نکالتے ہیں؟
وہ آپ کے اختیار میں, اصل میں وہ نکل جاتا ہے نا, تو پھر جیسے مثال کے طور پر آپ رمی کر کے آئے یا رمی کرنے جا رہے ہیں, تو اپنے مکتب سے آنے جاتے وقت وہ بیلٹ دکھانا ہوتا ہے. اگر وہ کھل گیا, نکل گیا, گر گیا, تو پھر اس میں آزمائش ہوتی ہے. تو وہ مشورہ
جیب میں رکھا ہوا تو جیب تو کرنی ہوگی.
جی
اپنا خیر
اپنے پاؤچ,
11ویں 12ویں میں تو جیب ہو سکتی ہے, جی لباس میں لے جاتا ہے, تو پھر نکال نکال کے دکھانا پڑے گا.
جی بالکل ایسے ہی.
جی کال لیتے.
محمد ارسلان اطری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سے احکام میں حج سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, جو پاکستان سے پہلی بار حج کرنے جاتا ہے تو اسے تینوں میں سے کون سا حج زیادہ بہتر ہوتا ہے کرنے کے لیے, حج فرعون, حج تمتع, حج اقران, ان تینوں حج میں سے کون سا حج زیادہ بہتر ہوتا ہے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران ہی فرمایا. البتہ یہ ہے کہ جو بہت پہلے جا رہا ہے حج قران اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ حج کے بعد احرام کھلے گا. احرام کی پابندیاں برداشت کر سکتا ہے تو حج قران کرے, ورنہ یہ کہ حج تمتع میں آسانی ہے, عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں گے اور پھر 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو آپ احرام باندھیں گے. جی
محمد عبد الرحمن بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی اگر حج کر لیتا ہے تو اسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی
دیکھیے، دو طرح کے اس میں پہلو ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ حج کر چکا ہے پھر حج کر رہا ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے، تو نور نلا نور ہے،
سبحان اللہ،
اور ایک یہ ہے کہ حج کیا ہی نہیں ہے تو پھر مزید سرور ہے،
سبحان اللہ، واہ واہ واہ،
جس نے دیکھا ہی نہیں اس کے سرور کا کیا عالم ہوگا، ہیں؟ تو حج فرض نہیں ہے اور موقع ملتا ہے حج کرنے کا تو جانا چاہیے، اور اس سے یہ ہوگا کہ حج فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، بعد میں اگر مال آ بھی گیا تب بھی دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، عام طور پر جانے والا حج کی نیت کر رہا ہوتا ہے، نفلی حج کی نیت نہ کی جائے، نفلی کی نیت کوئی کرے گا تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا، مطلق حج کی نیت کرے یا فرض حج کی نیت کرے تو فرض حج بھی ادا ہو جائے گا،
ماشاء اللہ، جی کالت
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے اور اس کو کوئی لے جانے والا بھی ہے، زیادہ سفر بھی ہے، تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟
جی نابینا پر تو حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جاتا ہے تو منع بھی نہیں ہے،
ٹھیک، جی کون
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اگر کسی نے کسی کو اپنے والدہ کے اس ادا کے لیے حج پہ بھیجا، اس کے بعد پیسہ ہو گیا، انصاف حساب ہو گیا، اس کے اوپر حج فرض ہوگا یا وہ فرض ادا ہوگا اس کا؟ جزاک اللہ خیر.
سوال یہ ہے کہ یہ خود ایک مثال ہے، گئے کسی صاحب مال نے کہا میری والدہ کے لیے حج کر لو،
صحیح،
یہ حج کرنے گئے، حج کر کر آ گئے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ خود بھی مالدار ہو گئے، اب کیا دوبارہ جائیں گے؟
صحیح،
تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حج کیا تھا یا نہیں، لبیک کس کی طرف سے کہی تھی، طریقہ عام طور پہ صالح صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا حج کرے، نفلی نیت نہ کرے، فرض حج کی نیت کرے، اپنا حج کرے، اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچا دے جس کو پہنچانا ہے، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور وہاں ثواب بھی پہنچ جائے گا، ظاہر بات ہے پوری عبادت کی ادائیگی جس سبب سے ہو رہی ہے تو وہ جو سبب بننے والا فرد ہے اس کی جو نیت ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا نا، لیکن اگر انہوں نے نفلی طور پر حج کیا پھر تو ان پر ان کا فرض حج ادا نہیں ہوا، ان کو حج اپنا کرنا پڑے گا جب ان پر فرض ہو گیا ہے تو.
اور اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے نا مفتی صاحب، اگر انہوں نے حج بدل کے لیے بھیجا تھا والدہ کے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ کسی نے حج نہیں کیا تھا اور کسی کی طرف سے حج بدل کیا تو اس کا بھی اگر جواب ہو جائے تو؟
بالکل صحیح، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے نفلی مثال دی نا کہ وہ سوال انہوں نے اس حالت سے واپس کیا تھا،
جی ہاں جی،
حج بدل کے لیے ہی بھیجا،
ٹھیک،
تو جس پر حج فرض نہ ہو وہ بھی حج بدل کے لیے جا تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس نے حج کر رکھا ہے اس کو بھیجا جائے تاکہ اس کو تھوڑے مسئلے پتہ ہوں گے. اچھا اب جو گیا ہی حج بدل کے لیے ہے اس کا فرض ادا نہیں ہوا، جس کی طرف سے حج کیا ہے اس کا حج ادا ہوا ہے، پھر خود اپنا فریضہ یہ جا کر ادا کرے گا،
ٹھیک ہے، اگر اس پر فرض ہوگا تو.
جی ہاں جی ہاں
ٹھیک جی.
اور ہمارے دار الافتاء کے اسلام میں ہی ہیں ایک ماشاء اللہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، تو کچھ سال پہلے گئے تھے وہ حج بدل کے طور پر گئے تھے،
صحیح،
تو ہوتا نا دعوت اسلامی کے تحت بھی اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو یوں حج بدل کے لیے وہ گئے، حج خود اپنا کیا نہیں تھا، پھر ان پر حج فرض ہو گیا
ماشاء اللہ،
تو پچھلے سال پھر وہ اپنے فرض حج کے لیے گئے،
واہ 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 مرحبا سبحان اللہ، جی کون
بشیر حسن اتاری بول رہا ہوں فتح جنگ سے، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر عمرے کے طواف یا فرض طواف یا واجب طواف میں پھیروں کی گنتی میں شک پڑ جائے، جیسے کہ چھٹا چکر لگا رہے تھے تو شک پڑ گیا یہ چھٹا ہے یا پانچواں ہے، تو کیا اب طواف نئے سرے سے شروع کریں گے یا جس پھیرے میں شک پڑا ہے اس پھیرے کو نئے سرے سے شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
جی
اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہو تو کیا حل ہے؟ جواب، اگر یہ طواف فرض مثلا عمرے یا طواف زیارت یا واجب مثلا طواف ودا کا ہے تو نئے سرے سے شروع کیجئے. اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہنے پر ضرور عمل کریں. اگر یہ طواف فرض یا واجب نہیں مثلا طواف قدوم یا کوئی نفلی طواف ہے تو ایسے موقع پر غالب گمان پر عمل کرنا ہے. تو جو فرض اور واجب طواف ہے اس کا حکم الگ ہے اور جو نفلی طواف ہے اس کا حکم الگ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نئے سرے سے کریں گے, اور دوسری صورت میں غالب گمان پر عمل کریں گے.
شک شبہ پیدا ہو گیا فرض طواف میں, طواف صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ کرنا پڑے گا فرض طواف, تو اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ فرمائے, اور اس کے آخر میں بالخصوص کوشچن آنسرز ہیں ان کو بھی بار بار جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی ہو جائے گی. وہ سب کچھ مزید بھی فرما رہے ہیں, اگلی کال
جی
اگلی کال لیتے ہیں. جی,
حج قران کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے؟ اگر ہم اس طرح کریں کہ اپنے ملک پاکستان سے صرف عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوں اور وہاں جا کر متعدد عمرے کریں اور حج کے ایام کے قریب ہم حج قران کی نیت سے احرام باندھ لیں, تو اس صورت میں ہمارا حج قران درست ہوگا یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
کیا خلاصہ ہے آپ سن رہے تھے غور سے؟
خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان سے گئے حج کرنے کے لیے, لیکن پاکستان سے گئے عمرے کی نیت سے, جا کے عمرے کرتے رہے اور پھر طائف جا کر یا مدینہ شریف جا کر احرام باندھ کے آگے, تو قران ہوگا یا نہیں ہوگا؟
یہاں سے عمرہ کیا, احرام کھول دیا.
ہاں جی,
دیکھیے ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ قران ادا نہیں ہوگا. قران کے لیے ایک شرط المام میں صحیح ہے, جس صورت میں المام میں صحیح نہیں پایا گیا تو قران نہیں ہوگا.
ٹھیک جی, کال لیتے.
محمد سہیل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر سر پر یا جو منہ پر پسینہ آتا ہے تو ہم اسے کیا کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہوگا؟
دیکھیے استعمال اور چیز ہے اور منہ چھپانا اور چیز ہے, بس منہ چھپانا نہ پایا جائے, اس طریقے سے استعمال کریں گے.
ٹھیک ہو گیا جی.
میں لاسٹ ٹائم حج بھی پرفارم کیا تھا, مفتی صاحب کی اس طرح بیان کرتا کتاب کو ان کے الفاظ کو ہی اس وجبات حج میں لکھا گیا. میری مفتی صاحب سے عرض ہے, مفتی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج آپ جو بیان فرما رہے ہیں نا, اس کو آپ کی جو ٹیم ہے نا اس سب کو ایک کتاب کی شکل میں دے دے تو بہت بہتر ہو جائے.
آئینیت فرما لیں صاحب تسنی, اس کو ایک جگہ جمع کر دیں, اس کے فوائد اور حواشی کے ساتھ مزے کو مزہ آ جائے گا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ آسان حج جو کتاب ہے, ہم نے ایک حاجی کو حج سمجھایا, اس میں مختلف اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹیشنز ہیں اور مختلف میپس ہیں, مختلف چارٹس ہیں, تو ایک حاجی کے لیے تو بڑی شاندار وہ پریزنٹیشن ہے. رہی بات اس حدیث پاک کے حوالے سے, تو اس پر بھی اللہ نے چاہتا کچھ کریں گے.
ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, نیت کر لیں مفتی صاحب نے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, ہمت بھی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طواف کے دوران رمل کرتے ہیں تو رمل کس ٹائم, کون سے چکروں میں رمل کریں, کتنے چکر رمل میں ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ دائیں کندھا کھلا رکھنے کی کبھی اس میں ہے تو کون سے چکر میں کاندھا کھلا رکھیں گے, چکر تک کتنے چکر تک رکھیں گے؟ دونوں کا مجھے اس کا جواب دیا ہے
جی.
دیکھیے دو چیزیں ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ ہر طواف میں رمل نہیں ہے, جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے اس میں رمل ہے, جس کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں رمل بھی نہیں ہے. تو جب رمل ہوگا تو اجتباء بھی ہوگا, تو اجتباء جو ہے وہ سارے چکروں میں ہوگا, رمل جو ہے پہلے تین چکروں میں ہوگا. تو چونکہ عمرے کے طواف میں طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے تو اس میں رمل کریں گے. اسی طریقے سے طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہے اگر, تو اس طواف میں بھی رمل کریں گے, لیکن وہاں اجتباء نہیں ہوگا کیونکہ وہاں احرام کی حالت میں بندہ نہیں ہوگا. اگر اس نے ابھی حلق نہیں کروایا تو حالت احرام ہو سکتا باقی ہو, پھر وہ اجتباء بھی کرے گا. تو اسی طریقے سے کوئی حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے, حج کا احرام باندھ کر نفلی جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد پھر وہ صحیح کرے گا, تو اس نفلی طواف میں بھی وہ اجتباء اور رمل کرے گا. تو یوں جس طواف کے بعد صحیح ہے وہاں رمل ہے, ورنہ رمل نہیں ہے.
اس سب طواف کی بات ہوئی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عارف بھائی سے ہم طواف کے اوپر ہی شعر سن کر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔
تصدق ہو
ذوق شوق والی حاضری کی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ